الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى في مقام اخر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی باجماعت نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز کی صحت کے لیے اس کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرے. امام جیسے جیسے کر رہا ہے ویسے ویسے وہ بھی کرے, اور یہاں تک کہ وہ امام والا ہی عمل بے شک کیوں نہ ہو لیکن وہ امام سے آگے جا کر کے نہ کرے, نہ تو صف میں وہ امام سے آگے بڑھے اور نہ کسی عمل میں وہ امام سے آگے بڑھے. اگر عمل میں بھی اس نے پہلے عمل کر لیا امام نے بعد میں کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو امام کی اقتداء نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا امام بنایا, وہ ہم سب کے مقتدا ہیں. ان کی جب تک ہم پیروی کرتے رہیں گے تو اس وقت تک ہماری زندگی ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتے رہیں گے, اور جہاں ہم نے ان کی پیروی چھوڑی اور اپنی طرف سے دین میں کچھ ایجاد کرنے کی کوشش کری, جس کے لیے ٹیکنیکل ورڈ جو ہے وہ بدعت استعمال ہوتا ہے اصطلاحی ٹرم, تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش کری اور اس کو دین میں کوئی مقام دیا کہ یہ سنت ہے یا یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے, تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دین کی خدمت بھی اگر کسی ایسے انداز میں کرنے کی کوشش کری کہ جو کہ سنت کے خلاف جاتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ قبولیت کی شرط کیا لگائی؟ وہ سنت لگائی. سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قبول ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف قبول ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہوگا. اس کے اوپر ہمارے مشائخ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ایک دلہن کو جب شادی میں سجایا جاتا ہے تو اس کو میک اپ کروایا جاتا ہے, اس کے چہرے کے اوپر سرخی پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں, آئی لائنر, اس میں جانے کیا کیا, اور اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان اعضاء کے اوپر جیولری زیورات وغیرہ چڑھاتے ہیں. تو زیورات آپ کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیونکہ زیورات کے چڑھنے سے اس کے جسم کے اعضاء زیادہ بھلے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی اپنے شوہر کے پاس جائے گی تو ان زیورات اور ان میک اپ وغیرہ کی وجہ سے یہ شوہر کو پسند آئے گی, ان کو زیادہ اچھی لگنی شروع ہو جائے گی. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ویسے کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان خود دعویٰ کرے یا خود محنت ہی کرے کسی سے محبت کرنے کے لیے، انسانوں کے بھی محبوب ہوتے ہیں، انسانوں کے درمیان بھی محبوب ہوتے ہیں، کسی نے کہیں محبت لگائی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے کہیں دل اٹکایا ہوا ہوتا ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے محبت کرے، اور محبت کے لیے پھر بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن محبوب کی معراج اس میں ہوتی ہے، یا محب کی معراج، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی معراج یا اس کی کامیابی کب ہوتی ہے، کہ جب محبوب اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک ایمان والے کی معراج کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کوشش کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی شروع ہو جائے، یہ اس کی الٹیمیٹ کامیابی ہے، یہ اس کی محبت کی معراج ہے جس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کتنا آسان معاملہ کر دیا کہ اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، ایک ماڈل مل گیا ہمیں، ایک نمونہ ہمیں مل گیا کہ بس تم اس نمونے کو فالو کرتے چلے جاؤ. اگر تم اس نمونے کو فالو کرو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، تمہاری ہر چیز مجھے اچھی لگنے لگے گی. بالکل ایسے ہی جیسے کسی شوہر کو اپنی بیوی کے وجود اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کی بیوی اپنے اوپر محنت کرتی ہے، سرخی پاؤڈر لگاتی ہے، زیورات پہنتی ہے، نیکلس پہنتی ہے، انگوٹھی پہنتی ہے، تو اس سے وہ پھلا ڈر لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے جسم کو، تم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو، جسم کے اعضاء صرف ظاہری اعضاء تو نہیں ہوتے کہ بھئی سر کے اوپر ٹوپی پہن لی، یا چہرے کے اوپر داڑھی سجا لی، یا لباس ایک سرٹن طریقے سے پہن لیا اور بس جسم پورا کور ہو جائے گا. جسم کے تو اندر بھی اعضاء ہوتے ہیں نا، سر کے اندر دماغ ہوتا ہے، سینے کے اندر انسان کا دل ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو تم اپنے میرے محبوب کی سنتوں سے مزین کر لو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تم سے محبت کرنا شروع ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے ایک ایسا ماڈل بنایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جس ماڈل سے مجھے محبت ہے. یہ نبی علیہ السلام میرے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، لیکن میں حبیب ہوں اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا یہ راستہ ہے کہ انسان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اگر سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اس کی زندگی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ سنتوں کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابیں پڑھے ہوئے، چاہے وہ سائنس کی کتابیں ہوں، چاہے وہ آرٹس کی کتابیں ہوں، چاہے وہ لٹریچر کی کتابیں ہوں، میتھمیٹکس کی کتابیں ہوں، جو بھی کتابیں ہوتی ہیں نا، جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم دین کو بھی کتابوں سے ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کو بھی ہم نے عمومی طور پہ کتابوں سے ہی سیکھا ہوتا ہے. ہمارا ایک جنرل پرسپشن ہے کہ جی کریکولم کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو ان سے علم حاصل ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر ہم نے علم چونکہ کریکولم کے ذریعے سے حاصل کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دین میں آ کر کے بھی ہم کریکولم کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کریکولم کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ ایک تھیوریٹیکل علم ہوتا ہے، اس کی اہمیت ضرور ہوتی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کو آپ پورے کے پورے دین کے اوپر چلا نہیں سکتے. ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ ان تھیوریٹیکل ڈیفینیشنز کی ہی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کتابوں کے ذریعے سے عمومی طور پر فقہ کا علم حاصل ہوتا ہے، اور فقہ کے اندر جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، جس کے ریزنز ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیٹیگریز کیوں بنائی ہیں. کسی چیز کو انہوں نے فرض کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، کسی چیز کو انہوں نے واجب کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، کسی چیز کو انہوں نے سنت مؤکدہ کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، کسی کو انہوں نے سنت غیر مؤکدہ کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، کسی کو مستحب کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، کسی چیز کو حرام کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، اور کسی چیز کو مکروہ تحریمی کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، مکروہ تنزیہی کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کیٹیگریز ہیں. یہ کیٹیگرائزیشن کس نے کری ہے؟ یہ فقہائے کرام نے کری ہے. اور یہ کس کے لیے کری ہے یہ کیٹیگرائزیشن فقہائے کرام نے؟ اپنے طلباء کے لیے کری ہے، جو ان کے طلباء ہوتے ہیں، جن کو کہ علماء کرام کہا جاتا ہے، مفتیان کرام کہا جاتا ہے. یہ کیٹیگرائزیشنز ان کے لیے ہیں، یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے کیٹیگرائزیشنز. یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ فقہا مفتی حضرات علماء کرام کے لیے ہیں. عوام الناس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے جیسے جو جنہوں نے فل ٹائم دین کا علم نہیں حاصل کیا ہوتا، مدرسے جا کر کے اور فقہا کے پاس بیٹھ کر کے، علماء کے پاس بیٹھ کر کے، صبح شام لگا کر کے، جس طرح سے کہ ہم نے کمپیوٹر سائنس کا علم حاصل کیا صبح شام. یاجز جب کمپیوٹر سائنس کے کالج میں جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کالج گھر بن چکا ہے، اور گھر جو ہے وہ کوئی ٹیمپرری قسم کی چیز ہے. کبھی کبھار جا کر کے سنیں گے، وہاں پر گھر والوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، ماں باپ کے ساتھ کبھی کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے. جب پڑھائی کا لوڈ پڑتا ہے نا یونیورسٹی کے اندر، تو پھر یونیورسٹی اپنا وطن نظر آتی ہے، یونیورسٹی ہی اپنا گھر نظر آتی ہے. اب بہت پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کے مارکس نہیں آ سکتے، آپ پاس نہیں ہو سکتے، یا برے مارکس آئیں گے آپ کے، اور پھر آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھا پروفیشنل کیریئر آپ کا نہیں بنے گا، ٹریک آپ کا اچھا نہیں بنے گا. تو پھر دن رات کالج میں گزرتا ہے. جن لوگوں نے کالجز میں جا کر کے اچھے مارکس حاصل کیے ہیں نا، یقیناً وہ اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے. تو ہم نے دنیا کے لیے اس طریقے سے محنت کری ہے، ہم نے دین کے لیے محنت نہیں کری ہے. دین جو ہم پڑھ بھی رہے ہیں آج کے دور کے اندر، جو توبہ کر کے دین کی طرف آئے، دین پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ ہم پارٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. وہ مدرسے کی فضا میں جا کر کے، ماحول میں جا کر کے اس طرح نہیں پڑھ رہے جس طرح سے ہم نے کالج میں جا کر کے، یونیورسٹی میں جا کر کے پڑھا تھا. تو اس وجہ سے ہم عالم نہیں بن سکتے. یہ بات اپنے ذہن دل و دماغ سے نکال دیں، ہم کبھی بھی عالم نہیں بن سکتے. آن لائن پڑھیں یا آف لائن پڑھیں، پارٹ ٹائم پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا. یہ دماغ سے اپنے نکال دیں. آج کل نا لوگوں کو شوق لگا ہوا ہے عالم بننے کا، شوق لگ گیا عالم بننے کا. یہ شوق جب لگ جاتا ہے نا، یہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے. ایک ایڈورٹائزمنٹ نظر سے گزرا کہ جی کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ ایک پروگرام ہے جس کے اندر 300 لوگ جو ہے وہ عالم کورس میں ایڈمیشن لیا انہوں نے، اور 300 لوگ میں سے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، ڈمکانے بھی ہیں، سارے جو ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے فیصل بھی ہیں، اور بیوروکریٹس بھی ہیں، سب لوگ ہیں، سب جی عالم بن رہے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے، سب عالم بن رہے ہیں. اچھی بات بھی ہے اور اتنی اچھی بات نہیں بھی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کس ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، یہ بینڈ ویگن سٹارٹ ہو چکی ہے، یہ آگے بڑھ چکی ہے بینڈ ویگن. تو ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو دین ہے وہ کیا ہے، ہمارے لیے دین کیا ہے، یہ ہمیں یاد اب دلانے کی ضرورت پڑنی شروع ہو گئی ہے. کیونکہ پچھلے 15-20 سال کے اندر جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اس کے اندر ہم اس کو بھول گئے کہ ہمارے لیے دین کیا ہے. ہمارے لیے دین یہ نہیں ہے کہ کتاب کے اندر کیا چیز فرض لکھی ہوئی ہے تو اب اس کو کرنا ہے،
واجب لکھی ہوئی ہے تو اب اس کو ذرا کم کرنا ہے، اور مستحب لکھی ہوئی ہے تو اس کو اور بھی کم کرنا ہے، اور حرام لکھی ہوئی ہے تو بالکل نہیں کرنا ہے، اور مکروہ تنزیل لکھی ہوئی ہے تو پھر تھوڑا سا کر لینا ہے. مکروہ تنزیل ہی تو ہے خالی، تھوڑا سا کر لیتے ہیں ذرا، اور تحریمی ہے تو وہ تھوڑا سا اور ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکروہ تحریمی ہے. یہ جو جارگن کہلاتا ہے نا، یہ جارگن ہے، یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ جارگن کہلاتی ہیں انگریز زبان کے اندر، لفاظی کہتے ہیں اس کو اردو کے اندر، یہ لفاظیاں ہیں. یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ڈیٹیلز ہم عوام الناس کے لیے نہیں ہیں. یہ ڈیٹیلز کس کے لیے ہیں؟ یہ فقہا کے لیے ہیں، یہ علماء کے لیے ہیں، جنہوں نے فتوے لینے ہوتے ہیں نا کہ بھئی فلانی چیز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، یا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہ کریں آپ. ہمارے لیے ایکچولی یہ ہے دین، یہ ہے ہمارے لیے دین. عوام الناس کا دین یہ ہوتا ہے، عوام الناس کا دین یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پورا فقہ کا مسئلہ بتائیں کہ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ ایسے لکھا ہوا ہے اور یہ ایسے لکھا ہوا ہے، اور فلانے نے اس کو حرام کہا ہے، فلانے اس کو مکروہ تحریم کہا ہے، فلانے نے اس کو مکروہ تنزیہ کہا ہے، تو اب آپ جو ہے نا بس ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ کوئی دین نہیں ہوتا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں نا جا کر کے، آج کے مہم ڈاٹ اور کے اوپر جا کر کے دیکھیں، یا کسی اور مفتی سے کسی جو بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کر کے دیکھیں جس کے اوپر لوگ فتوے پوچھتے ہیں، تو جب فتوے پوچھتے ہیں نا تو وہ جو جواب دیتے ہیں نا، تو فتوے کی پوری وہ نیچے ریفرنس لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے تو وہ کن کن کتابوں سے کہاں کہاں سے کیا کیا چیز لے کر کے فتویٰ دیا ہے. آپ کو پتا ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے فتویٰ اس طرح نہیں دیا جاتا تھا. یہ سارا ریفرنس مٹیریل یہ کوئی فتوے کا حصہ نہیں ہوتا. فتوے کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ جب سوال کیا جائے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب بتا دیں کہ جی آپ کر سکتے ہیں، یا مفتی صاحب کہہ دیں آپ یہ نہیں کر سکتے، بس مفتی صاحب کی ذمہ داری پوری ہو گئی. مفتی صاحب کو آپ کو ریفرنسز بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ریفرنسز بتانا آج کے زمانے کی مجبوری ہے، اور یہ مجبوری مفتیوں کی مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہم اتنے نہ ماننے والے بن گئے ہیں، ہم اتنے سخت بن گئے ہیں کہ ہم اس کے بغیر مانتے ہی نہیں ہیں بات. ہمیں یہ ساری تفصیلات چاہیے. یو بیٹر پروو یور فتوا فرسٹ، تم پہلے پروف کرو گے نا پھر میں تمہاری بات مانوں گا، ادروائز میں تمہاری بات ہی مانوں گا. علماء کرام کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہہ دیا جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری کوئی ذمہ داری ہے تمہیں پروف دینے کی، جاؤ جا کر کے اپنا کام کرو، جو چاہو کرو جا کر کے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وی ول گو دی ایکسٹرا مائل، ہم اس کو پروف کر کے لیے آپ کو بتا دیں گے. تو اس وجہ سے وہ ریفرنسز دیتے ہیں، ورنہ ریفرنسز دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. تو ہمارے لیے بھی دین ہے کیا؟ کیا جو فرائض ہیں وہ ہمارے لیے دین ہے، اور واجبات جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کم دین ہے، اور سنتیں جو ہے ہمارے لیے اس سے بھی کم دین ہے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے دین نہیں ہے. ہمارے لیے دین کیا ہے؟ اگر کلاس ہوتی تو پھر آپ سے پوچھتے کہ آپ ذرا بتائیں نا کہ ہمارے لیے دین ہے کیا، لیکن کلاس ہے نہیں تو یہ دوسرا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آج خود ہی بتا دیتا ہے کہ ہمارے لیے دین کیا ہے. ہمارے لیے دین سنت ہے. ان ادر ورڈز، پورا کا پورا دین یہ صرف سنت ہے، یہی دین ہے اور یہی سنت ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے. تو پردہ کرنا جو ہے نا، یہ پردہ کرنا یہ فقہا کے نزدیک فرض ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ سنت ہے. نماز پڑھنا یہ فقہا کے نزدیک فرض ہے، چار رکعتیں، اور وتر کی جو تین ہوتی ہیں وہ واجب ہیں، اور اس کے علاوہ جو دو ہوتی ہیں وہ سنت موقع ہیں، اس کے علاوہ جو چار پہلے پڑھنے کی ہوتی ہیں وہ سنت غیر موقع ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب کا سب سنت ہے. دین اصل میں سنت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز قابل قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت قابل قبول ہے. In other words, actually what we are saying is, Allah Ta'ala ke nazdeek, deen islam qabil-e-qubool hai, uske alawa aur koi cheez qabil-e-qubool nahi. Inna deena indallahi al-islam. Ye pura ka pura deen jo hai na, yahi sunnat hai, Allah Ta'ala ke nazdeek yahi qabil-e-qubool deen hai, iske alawa aur koi cheez qabil-e-qubool nahi. To sunnat ko agar hum is nazar se dekhe na, تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. ہم نے تو سنت کو کچھ اور ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا نا کہ فلانی چیز تو سنت ہے, کوئی بات نہیں, فرض تو نہیں ہے نا, واجب تو نہیں ہے نا, اور اگر اس کو نہیں کریں گے تو مکروہ تحریم تو نہیں ہوگی نا, کوئی بات نہیں اگر نہیں کیا. بھائی پورا کا پورا دین ہے ہی سنت. عوام الناس کے نزدیک یہ کیٹیگرائزیشنز نہیں ہوتی, عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے, یہ کیٹیگرائزیشن ہمارا کام نہیں ہے. وہ تو مصیبت پڑی ہے اس تعلیمی نظام کی وجہ سے جس سے کہ ہم سب بن کر کے حیوان بن کر کے نکلے ہیں. انسان بن کر کے تو نہیں کہا جا سکتا کہ انسان بن کر کے نکلے ہیں, حیوان بن کر کے جس نظام سے نکلے ہیں نا ہم لوگ, تو اب ہماری یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ ہم دین کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہم نے اپنی انجینئرنگ کو ٹریٹ کیا تھا یا میڈیکل سائنس یا لا کو ٹریٹ کیا تھا. یہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے ڈبے بناتے ہیں چیزوں کو, الگ الگ خود سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا ہمیں سارے کے سارے اس وجہ سے. لیکن یہ نہیں ہے دین, یہ نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالی کے نزدیک سنت قابل قبول بھی ہے, اور جب سنت کو چھوڑیں گے, ان ادر ورڈز جو نبی علیہ السلام کا سکھایا ہوا دین ہے, جب اس کو, بیکاز بوتھ آر دا سیم تھنگ, سنت از ایکول ٹو دا دین, دین اسلام یہی ہے, تو جب اس کو چھوڑیں گے تو پھر قبولیت نہیں ہوگی, اور جب قبولیت نہیں ہوگی تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی قبولیت نہیں ہوگی تو پھر دوسرا در کدھر سے لے کر کے آئیں گے کہ جہاں قبولیت ہو جائے. چلو بھائی اس در سے قبول نہیں ہوئے تو اس در میں جا کر یہ قبولیت کروا لیں گے, وہاں سے قبول ہو جائیں گے, وہاں اس راستے سے, اس پتلی گلی سے جو ہے جنت میں پہنچ جائیں گے. وہی ایک ہی گلی ہے, ایک ہی راستہ ہے, اس کا نام ہے صراط مستقیم, اسی کا نام ہے فتبع سبیل من اناب الیہ, یہی ایک سبیل ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے رجوع کرنے والے اس راستے کے اوپر چلے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کا انعام ہوا ہمیں ان کے راستے کے اوپر چلا دے, نہ کہ ان کے راستے کے اوپر کہ جن سے آپ ناراض ہو گئے, جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا وغیرہ. تو اس ایک راستے کے علاوہ دوسرے کون سے راستے ہیں؟ المغضوب اور والین, یہ ان کے راستے ہیں, باقی سارے کے سارے. تو ان راستوں کے اوپر قبولیت مل سکتی ہے, ان راستے کے اوپر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبولیت مل جائے گی, جنت کا راستہ مل جائے گا. بھائی وہ راستے کو تو کسی اور ڈیسٹینیشن کی طرف لے آنے والے راستے ہیں, وہ راستے اللہ کی طرف جانے والے راستے نہیں ہیں, وہ جنت کی طرف جانے والے راستے نہیں ہیں, وہ اور جگہوں پہ جانے والے راستے ہیں, وہ دوسری طرف جانے والے راستے ہیں. تو اس بات کو جو ہے نا ذرا تھوڑا غور کرنے کی, اس کے اوپر تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر کے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے, سنت کی ایکچولی ویلیو ہے کیا. سنت کے بغیر فتنہ, انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, فتنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا کہ سنت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ سنت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے, طوفان نوح سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, پہاڑ پہ چڑھنا راستہ نہیں ہے بلکہ کشتی میں سوار ہونا راستہ ہے. دیکھیں اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں, اگر ہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں طوفان نو کیا تھا, پانی تھا جو کہ ایک تنور سے ابلنا شروع ہوا تھا اور پھیلنا شروع ہو گیا تھا. اس علاقے میں پانی نہیں ہوتا تھا, جبھی تو جب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کری تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہاں تو پانی نہیں ہے, آپ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کیا وہ لوگ پانی سے واقف نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں کو پانی کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی؟ پینے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے, جینے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے, تو ان کو پانی کسی طریقے سے حاصل کرنا ہوتا ہوگا. وہاں پہ دریا سمندر اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جس میں کشتی چلتی ہے. تو جب ان کے پاس پانی آنا شروع ہوا تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا, خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ جی پانی آ رہا ہے, ہمارے یہاں تو پانی ہوتا نہیں ہے. جس طرح سے کہ جن قوموں کے اوپر عذاب آتا تھا نا, بارش کا عذاب, تو وہ خوش ہوتے تھے کہ اچھا بارش آئے گی, اچھا ہی ہمارا فائدہ ہو جائے گا, صحیح ہے نا. تو اسی طریقے سے جب ان لوگوں کے پاس پانی آنا شروع ہوا تو ایک بندے کا ذکر ہے, ایک بندے کا ذکر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس پانی سے بچانے کی کوشش کری تھی. صرف ایک بندے کا ذکر ہے کہ اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہلاکت والا پانی ہے, یہ مجھے مار دے گا, میں نہیں بچ سکوں گا اس پانی سے. تو اس نے کیا کہا کہ اس پانی سے بچنے کے لیے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعنی بچنے کی ضرورت محسوس کری, اس نے اس پانی کو نعمت نہیں سمجھا, فائدے کی چیز ہی سمجھی. اس کا ذکر ہے کہ اس نے کیا طریقہ اپنایا کہ میں بچوں گا, بچنا میری ضرورت ہے, اگر میں نہیں بچوں گا تو میں تیر کر کے اس سے نہیں بچ سکتا, اگر میں بچنے کی کوشش نہیں کروں گا تو تیر کے میں اس سے نہیں بچ سکوں گا, تو مجھے جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جانا چاہیے. لیکن وقت کے نبی علیہ السلام who happened to be his father also, تو اس کے والد بھی تھے, انہوں نے کیا کہا, بیٹا اس پانی سے تم نہیں بچ سکتے, یہ عام پانی نہیں ہے, اس پانی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, میری کشتی میں سوار ہو جاؤ تب بچو گے, اپنی عقل استعمال کر کے بچنے کی کوشش کرو گے تو نہیں بچو گے. لیکن اس نے بات نہیں مانی, اس نے اپنی عقل استعمال کری. وہ جانتا تھا کہ یہ پانی ہلاک کرنے والا پانی ہے, یہ کوئی ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کری, لیکن باپ کی نبی کی بات مان کر کے نہیں, اپنی عقل استعمال کر کے بچانے کی کوشش کری. اس پانی سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا, صرف کشتی نو تھی. تو امام مالک رحمۃ اللہ جو فرما رہے ہیں نا, یہ کس کے لیے فرما رہے ہیں, یہ آپ کے اور ہمارے لیے فرما رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان بری چیزوں کو برا سمجھتے ہیں, ناچ گانا, نارکوٹکس, ڈرگز, شراب, زنا, موسیقی, جو ایک لہو و لعب کی زندگی ہوتی ہے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں, وہ دیندار کہلاتے ہیں. دینداروں کو کہا جا رہا ہے کہ کشتی نوح یہ سنت کا جو راستہ ہے نا, جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے, اس کے اوپر سوار ہوگے تو تم ان دنیا کے فتنوں سے بچو گے, اپنی عقل استعمال کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرو گے تم نہیں بچ سکو گے. دنیا والے ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے, وہ ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے, ان کو تو موسیقی کے اندر روح کی غذا مل رہی ہوتی ہے, وہ کیوں موسیقی سے بچنے کی کوشش کریں گے. ان کے لیے تو انسان اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا, جس نے بھی پیدا کیا ان کے نزدیک, اگر کیا ہے تو کیا, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, خود ہی پیدا ہو گئے تھے. تو ان کے نزدیک تو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا, دس مینس اے سکسیسفل لائف. کبھی کسی کے ساتھ رات گزارو, کبھی کسی کے ساتھ دن گزارو, کبھی کسی کے ساتھ کچھ کرو, کبھی کہیں جا کر کے ماؤنٹینئرنگ کرو, کبھی کہیں جا کر کے ہائکنگ کرو, کبھی کہیں جا کر کے کوئی کام کرو, یہی تو سکسیسفل لائف ہے, یہی تو ایک مزیدار اور اچھی زندگی ہے. وہ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے, وہ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں. برا کون سمجھتا ہے جو ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, وہ دیندار لوگ ہوتے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر ان سے بچنا چاہتے ہو نا, اس کشتی میں سوار ہوئے بغیر تم نہیں بچ سکتے, اپنی عقل سے مت استعمال کرو, اپنی عقل کو مت استعمال کرو, نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو. یا جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں, اپنی عقل کی بنیاد پر نئے نئے طریقے استعمال کر کے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے طور پر ان سے امپریس ہونے کی کوشش نہ کرو, ان سے امپریس مت ہو جانا. اصل میں یہ ساری بات جو ہے نا اسی لیے کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارا انفارچونیٹلی اکثریت کا جو تعلق ہے نا اپنے مشائخ کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ, یہ تعلق ہے تو صحیح تھوڑا بہت, لیکن بہت کچا تعلق ہے, بہت کچا تعلق ہے. یہ اعتماد والا تعلق نہیں ہے. بس چند باتیں ہم ان سے سن لیتے ہیں, کبھی ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں, بات کو سنی انسنی بھی کر دیتے ہیں, کچھ پہ عمل کرتے ہیں, کچھ پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے, پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, اپنے طریقے پہ جو ہے وہ باتوں کو سمجھ کر کے انہی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری تفصیلات ہیں ان کے اندر. تو اس وجہ سے ہماری نسبت, ہمارا تعلق اپنے مشائخ کے ساتھ بہت کچا رہتا ہے. تو یہ بات اس لیے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سنت جو ہے نا, یہ سنت نبی علیہ السلام کے طریقوں کو کہتے ہیں, لیکن یہ طریقہ امت تک پہنچا کیسے ہے؟ یہ طریقہ صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے. صحابہ کرام اس کو پہنچانے کا سبب بنے ہیں, ذریعہ بنے ہیں. صحابہ کرام اس امت کے پہلے علماء کرام تھے, فرسٹ جنریشن آف علماء کرام. تو اسی کو دوسرے انداز میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت ہم تک پہنچی کیسے ہے؟ سنت علماء کرام کے واسطے سے پہنچی ہے. اور یہ علماء کا سلسلہ جو ہے وہ صحابہ پہ ختم نہیں ہو گیا تھا, بلکہ یہ وہاں سے کنٹینیو ہوا ہے. یہ علماء کا طریقہ, یہ مشائخ کا طریقہ ہے, کیونکہ سنت ہمیں وہی سکھاتے ہیں, وہی ہمیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں جو علماء حق کی جماعت کہلاتی ہے. تو سنت کا طریقہ جو ہے وہ ایک عوام الناس کا بندہ یا پارٹ ٹائم دینی علوم حاصل کرنے والا بندہ کتابوں کے ذریعے سے اگر سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی. نفس رکاوٹ بنے گا, شیطان رکاوٹ بنے گا, دنیا کی محبت رکاوٹ بنے گی, خاندان رکاوٹ بنے گا, وہ اس کو سنت کو صحیح نہیں سمجھنے دے گا, کچھ کی کچھ تعریف بنا کر کے اس کے ذہن کے اندر ڈالے گا کہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے کر لینے سے بھی سنت پوری ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر دور ہر زمانے کے اندر علماء کی کیٹیگری کو زندہ رکھا ہے, مشائخ کے سسٹم کو زندہ رکھا ہے. تو ان ادر ورڈز سنت طریقہ جو ہے یہ کتاب والا طریقہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک لائیو ماڈل والا طریقہ ہوتا ہے. ہماری دور کے اندر یہ ماڈل کون ہے, سنت کے ماڈل کون ہیں؟ وہ علماء اور مشائخ ہیں. بڑا مشکل ہے اس بات کو سمجھنا, لیکن اگر عام سی سمپل سی مثال سے, نبی علیہ السلام کس کے اوپر سفر کرتے تھے؟ خچر کے اوپر سفر کرتے تھے یا اونٹنی کے اوپر سفر کرتے تھے؟ تو کتاب میں تو یہی لکھا ہوا ہے, بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے تھے, موٹر سائیکل پہ سفر کرتے تھے یا گاڑی پہ سفر کرتے تھے یا ایئر کرافٹ پہ سفر کرتے تھے. تو سنت کیا ہوئی؟ اونٹنی پہ سفر کرنا, خچر پہ سوار کرنا. نبی علیہ السلام کیسے گھر میں رہتے تھے؟ مٹی کے بنے ہوئے گھر میں رہتے تھے جس کے اوپر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوتا تھا, دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو سنت کیا ہوئی؟ مٹی کے گھر میں رہنا, ٹاٹ کے پردے والا دروازہ ہونا. نبی علیہ السلام کہ اور کتنی کون سا کھانا کھاتے تھے؟ کبھی چاول کھایا نبی علیہ السلام نے؟ تو سنت جو ہے وہ چاول نہ کھانا ہوئی نا. پھر تو کتابوں سے سنت ملے گی, چاول نہیں کھائیے گا آپ سے حیدرآباد کے لوگ, ان کا تو کھانا ہی نہیں ہوگا چاول کے بغیر. تو سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں آپ تو گئے سارے کے سارے انڈیا کے, ہمارے علاقے میں چاول کے بغیر کھانا نہیں ہوتا. تو سنت کے بغیر زندگی گزاری ہے ہمارے کے سارے کے سارے انڈیا والے. تو پاکستان والے شاید کچھ بچ جائیں روٹی ووٹی کھا کر کے, خلاف سنت زندگی گزار رہے ہیں. تو کتاب پہ عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنت پر نہیں کر سکتے نا. تو پھر کس گھر میں رہتے ہیں؟ کانکریٹ کے بنے ہوئے گھر میں رہتے ہیں نا. کس نے کہا کہ یہ خلاف سنت نہیں ہے؟ کہاں سے لائے یہ بات؟ کون سی گاڑی میں سفر کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل میں سفر کرتے ہیں؟ جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں؟ کہاں سے آیا کتاب؟ بخاری شریف, مسلم شریف, سیاح ستا اٹھا کر کے 100 کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پہ آپ کو ایئر کرافٹ کا اور گاڑی کا موٹر سائیکل کا ذکر نظر آئے گا؟ تو خلاف سنت زندگی گزار رہے ہیں سارے کے سارے؟ نہیں. بیکاز علماء حاضر یہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق سنت ڈیفائن کرتے ہیں, دین ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے سے بھی سنت پوری ہو جائے گی. یہ بھی دین کے اندر داخل ہے. اور اس کے اوپر یہ گاڑی واجب ہے, یہ گاڑی حرام ہے, یہ گاڑی جو ہے وہ فرض ہے, اور یہ گاڑی جو ہے مستحب ہے, ایسا لگاتے ہیں. نہیں, جائز اور ناجائز, بیکاز علماء کا یہی کام ہے, جائز کہنا ناجائز کہنا. یہ کیٹیگرائزیشن صرف دوسرے مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. علماء کا قرآن کام ہے بھائی گاڑی پہ سفر کرنا جائز ہے, سور پہ سفر کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سور پہ سفر کرتا ہے, کر سکتا ہے, کوئی کہہ نہیں مجھے فتویٰ چاہیے سور پہ سفر کرنے کا. سور پہ سفر کرنا ناجائز ہے, بے شک سور آپ کو لے کر کے اچھی طریقے سے پھنسا سکتا ہو کسی جگہ پر, نہیں کر سکتے سور کے اوپر سفر. تو دین کہاں سے ملتا ہے؟ کتابوں سے نہیں ملتا, مولویوں کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے. یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمارا تعلق جو مولویوں سے کمزور ہے نا, علماء مشائخ سے کمزور ہے نا, تو اس وجہ سے ہم بڑی آسانی سے سنت کے بغیر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں, جن میں دین کے تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے, لیکن بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, ہم ان سے امپریس ہو جاتے ہیں, اور امپریس ہونے کے نتیجے میں ہم اپنے علماء اور مشائخ کے راستے کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں آپ کے سامنے اس موضوع کا یہ مقصد ہے, مقصد یہ ہے اصل میں, کیونکہ نسبت کمزور ہے. مضبوط نسبت والے ہوتے تو پھر اس بات کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, لیکن بہت کمزور نسبت ہے, بہت کمزور نسبت ہے ہماری, بہت کمزور تعلق ہے اپنے علماء مشائخ کے ساتھ. اس وجہ سے نا گمراہی کے راستے پہ پڑنے سے بچنا تو ہماری ضرورت ہے نا, اس سے کم بھی تو کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو سنت کا راستہ ہے نا, جو کہ ہمیں مشائخ اور علماء کرام سے ملتا ہے, کتابوں سے نہیں ملتا, یہ ہے کشتی نوح ہمارے لیے. اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہے,
نواجد سے پکڑ کر کے رکھنا ہے,
اور یوٹیوب کی ویڈیو سے متاثر ہو کر کے ہم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے بدگمان نہیں ہونا کہ اتنی اچھی اچھی انٹلیکچولائزیشنز جو ہیں, ہم نے تو کبھی مولانا صاحب کے منہ سے نہیں سنی تھی, ہم نے تو کبھی شیخ صاحب کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی تھی جتنا اچھے انداز میں یہ ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے ہم کہ یہ جو بتا رہے ہیں کیا یہ مشائخ اور علماء کے طریقے سے کام کر رہے ہیں یا اس طریقے سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں, ایک جداگانہ طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور مشائخ اور علماء کی ان کو کوئی بیکنگ بھی حاصل نہیں ہے, کوئی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے. بھائی ایز این ایکسیپشن کبھی کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے, ایز این ایکسیپشن, بٹ ناٹ ایز اے رول. علماء کی بیکنگ ہوتی ہے, جو چیزیں جائز ہوتی ہیں نا ان کو علماء کی بیکنگ ہوتی ہے, اور وہ حرام کو بیک نہیں کر سکتے. جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں علماء حق ان کو بیک نہیں کر سکتے, ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے, ورنہ وہ خود علماء حق میں سے نہیں رہیں گے. پھر اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ اس کی شکلیں جو ہیں, ایک تو جیسے ابھی آپ کے سامنے رکھی انٹلیکچولائزیشنز, بڑی بڑی گہری باتیں کرنا, بڑے بڑے اسرار اور رموز بیان کرنا, تصوف کی باریکیاں بیان کرنا, دقائق بیان کرنا, معارف و مسائل بیان کرنا, لیکن جن کو سنتیں کہا جاتا ہے, جن کو فقہ کے لینگویج میں آپ اگر ہم تھوڑا سا آپ کیا سمجھتے ہو, ہم تو بس ہمارے تو سوچ ہی وہی کیٹیگرائزیشنز کے اندر ہی چلی گئی ہے نا, تو اس وجہ سے ان کیٹیگرائزیشنز کو بھی اگر استعمال کر کے بات کریں تو جو ظاہری سنتیں ہیں نہ ظاہری سنتوں کے اوپر عمل ہو رہے ہیں, بالکل ہی کلین صاف ستھرے, جن کو ہمارے حضرت امریکہ میں جب کام کیا کرتے تو کہتے تھے ٹائی علماء, اس وقت ٹائی کا رواج تھا, تو ٹائی علماء ہیں, صاف ستھرے ہیں بالکل ہی. جس چیز کو ہم فرض کہتے ہیں سنت کی کیٹیگری سے اگر نکل کر کے پھر ہم فقہ کی کیٹیگریز کے اندر اگر آ جائیں تو پردہ فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے درمیان اختلاط قائم کر دیا پانچویں ہجری کے اندر، سورہ احزاب کی آیات اور سورہ نور کی آیات، ان کے اندر پردہ فرض ہو گیا، عورتوں مردوں کو الگ کر دیا، اس کا اہتمام کوئی نہیں، مکس گیدرنگ چل رہی ہے، سبھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باتیں جو ہیں نا وہ گہرائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی گہری باتیں کہ شاید آپ نے کسی شیخ المشائخ سے بھی ایسی گہری باتیں نہیں سنی ہوں گی اور ایک سیٹنگ میں نہیں سنی ہوں گی، بہت زیادہ ان کے پیچھے لگ کر کے ان کی ذاتی جو خصوصی مجالس ہوتی ہیں ان خصوصی مجالس میں جا کر کے شاید آپ کو یہ باتیں سننے کو ملی، اور آج جو ہے وہ ساری کی ساری باتیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، واہ 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 عوام الناس کی واہ، پھر ان یوٹیوب کے نیچے جو کامنٹس ہوتے ہیں لاکھوں کے کامنٹس بھی موجود ہوتے ہیں، اور ایک سے اس کے اوپر زبردست قسم کے کامنٹس ہوتے ہیں، تو ہمارا چونکہ تعلق اپنے مشائل سے بہت کمزور ہوتا ہے اس وجہ سے ہماری پھر دال گلنی شروع ہو جاتی ہے فوراً ہی پھر ہمارا پھر ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سنت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، دین پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور سنت کی ڈیفینیشن بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سنت کیا چیز ہے، یہ داڑھی کا نام نہیں ہے خالی، نہ تو یہ داڑھی کا نام ہے اور نہ ہی جو ہے یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا نام ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اپنا لیے اور بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع ہو گئے، تو اصل سنت تو حسن اخلاق ہے، تو جو حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا اب وہ چاہے بے پردگی کرے چاہے کچھ بھی کرے، چونکہ اچھے اخلاق ہیں ہم نے اس کو امبریس کر لینا ہے، ہم نے اس کو قبول کر لینا ہے، کیونکہ اخلاق تو اصل سنت ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ داڑھی کو اصل سنت کہتے ہیں، داڑھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ جو ہے وہ اخلاق کو اصل سنت کہتے ہیں، اخلاق ہے تو سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، نہ تو سنت داڑھی کا نام ہے نہ سنت فقط اخلاق کا نام ہے، سنت علماء اور مشائخ کے طریقے کا نام ہے، کیونکہ وہی دین ہے اور یہی سنت ہے، دین ہی سنت ہے اور سنت ہی دین ہے، اس کو نا ہم عوام الناس چاہے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، لائر ہوں، ڈاکٹر ہوں، فزیشنز ہوں، کچھ بھی ہوں، اس بات کو ہم اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بعد میں اس کے اوپر تھوڑی فکر کریں، یہ بات کیا ہو رہی تھی اصل میں، کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر عوام الناس کے پھسلنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، دشمنوں کو جا کے للکار کے آ جاؤ، ہے نا بھائی، کافروں کو جا کر کے للکار کے آ جاؤ، برا بلا سنا کر کے، اچھا بلا سب کچھ سنا کر کے آ جاؤ، فوراً جو ہے وہ ہمارا لیڈر، اور ہمارے جیسے علماء بھی جو ہوتے ہیں نا پارٹ ٹائمرز، تو ہم ان کا بھی لیڈر بن جاتے ہیں، للکارنا چاہیے بس، اور آگے کچھ کریں نہ کریں، کر لیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، نہ بھی کریں نا تو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کی ضرورت ہے، نہ سنت کی ضرورت ہے، نہ فرائض کرنے کی ضرورت ہے، نہ حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، للکارا تو ہے نا اس نے، اور کوئی تو للکارتا بھی نہیں ہے، اور مولوی صاحب تو اور بھی نہیں للکارتے، علماء مشائخ تو بالکل ہی للکارنے سے پیدا ہیں، ان کا تو کام ہی جو ہے وہ خالی خانقاہ کا کام ہے، یا ان کا جو ہے وہ مسلح کا کام ہے، اور ان کا جو ہے وہ بس کتابوں کا کام ہے، اس سے زیادہ تو ان کو کوئی کام آتا نہیں ہے، انہوں نے تو کسی کو للکارنا نہیں ہے، تو وہ ہمارے کیسے لیڈر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کب ہوتا ہے، یہ بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری نسبت بھی کمزور ہوتی ہے اور ہماری سمجھ بہت کمزور ہوتی ہے، ہمیں نئی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی، نہ اعتماد ہوتا ہے بڑوں کے اوپر، اور نہ ہمارے پاس اپنا کوئی علم ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم چیزوں کو پرکھ سکیں اور صحیح غلط کا فیصلہ کر سکیں، تو للکارنے کی وجہ سے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، ہمارے دین سر جھکانے کا نام ہے، اسلم یسلم اسلام، سبمٹ کرنا اپنے آپ کو، اطاعت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن سر کٹانے کے لیے جو تیار ہو جائے وہ ہمارا ہیرو بن جاتا ہے، حالانکہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سر کٹانے کے لیے سب سے بڑا کون تیار تھا، ابو جہل تیار تھا، وہ سر کٹانے کے لیے تیار تھا، اس نے کہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ میری گردن جو ہے نا ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب میرا سر رکھا جائے دوسرے سروں کے ساتھ تو وہ اونچا نظر آئے، یہ کوئی بزدل انسان کہہ سکتا ہے، یہ بہادر ہوتے تھے، بہت بہادر ہوتے تھے. ایک کافر جب مسلمانوں کے ہاتھ چڑھا، بوڑھا تھا، اندھا تھا، وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے اس مسلمان سے کہا کہ اپنی تلوار میرے سر کے بیچ میں مارنا، اس طرح سے مجھے مارنا تھا. یہ کوئی بزدل انسان کر سکتا ہے؟ یہ بہادری جو ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، یہ بہادر کافروں میں بھی ہوتے ہیں، بہادر مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بزدل مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں اور بزدل کافروں میں بھی ہوتے ہیں. جھوٹے نہیں ہوتے کافروں میں، جھوٹے نہیں ہوتے مسلمانوں میں، وہ صرف کافروں میں ہوتے ہیں. فرمایا نا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ہم سب جو ہے وہ بہادر تو ہیں، کیونکہ سر کٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جھوٹ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے سنت اطاعت کا نام ہے، اطاعت میں اعمال کرنا، حکم مان کر کے اعمال کرنا، کسی مزے کے لیے اعمال نہیں کرنا. لیکن ہم مزے کے لیے اعمال کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں پہ ہمیں مزے نظر آ رہے ہوں گے تو وہاں پر ہم پہنچ جائیں گے کہ ابھی ذرا لطف و مزہ بھی ساتھ ساتھ آئے تو کتنا اچھا ہے. لیکن لطف و مزہ جو ہے یہ ہمارے دین کے اندر، نیت کے اندر شامل ہی نہیں کہ آپ لطف و مزے کی وجہ سے کوئی کام کریں. لطف و مزہ اللہ تعالیٰ عمل کے بعد دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کو اگر نیت بنا کر کے کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں رد کر دیا جائے گا. اسی وجہ سے کس کا عمل سنت کے مطابق ہے اور کس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کو پہچاننا بھی عوام الناس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. ایسے فتنہ آتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، بہت دور جا کر کے اس نے فتنہ بننا ہوتا ہے، شروع کے اندر وہ پتہ نہیں لگتا. ایک بہت زیادہ ذہین اور علم رکھنے والے، عالم نہیں لیکن علم رکھنے والے اور بہترین صلاحیت رکھنے والے، انہوں نے جب کام شروع کیا تھا نا تو بہت سارے نوجوان علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے. لیکن ایک عجیب واقعہ میں نے پڑھا کہ انہی نوجوان علماء میں سے ایک جو ہیں وہ ریل گاڑی کے اوپر سفر کر رہے تھے، تو ریل گاڑی اسٹیشن پہ جب رکی تو اگلی طرف سے دوسری ریل گاڑی آ رہی تھی. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دو ریل گاڑیاں ایک برابر برابر کھڑی ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو ڈبا تھا، ان کے ڈبے کے بالکل سامنے جو ڈبا تھا آگے سے آنے والی ریل گاڑی کا، اس کے اندر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے. تو یہ نوجوان عالم اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے درمیان واقفیت تھی. تو سلام کیا، حضرت علامہ نے فرمایا اور بھائی کیا کر رہے ہو آج کل؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں، آج کل دین کی خدمت کر رہا ہوں، دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، تحریریں لکھ رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا اچھا مجھے تو ان کے کام میں جدت نظر آتی ہے، مجھے تو ان کے کام میں جدت پسندی نظر آتی ہے، ایک ایسا سٹائل نظر آتا ہے جو کہ پرانا نہیں ہے، یہ دین پرانا ہے، یہ دین نیا نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا دین ہے. جس کو نئے کی سوچتی ہے نا تو وہ دین نہیں ہوتا، وہ کچھ اور بننا ہوتا ہے اصل میں. تو جدت پسندی اس دین کے اندر نا، یہ ایکچولی اچھی چیز نہیں ہے. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی نا، اس وقت تک کسی کو اندازہ نہیں تھا، بظاہر جو ہمیں احوال ملتے ہیں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کام کا آگے جا کر کے کیا بننا ہے، لیکن علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت پہچان لیا. اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے آف کورس جو شیخ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، تو انہوں نے اور بھی پہلے پہچان لیا ہوگا، لیکن ان کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کتابوں کے اندر. لیکن بعد میں جا کر کے کیا ہوا، اگر آپ کے سامنے تفصیل بیان کرنے شروع ہو جائیں تو پھر ایک اور گھنٹہ چاہیے اس کے لیے. بعد میں یہی ہوا، سارے علماء جو ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کا محتاج بنایا ہے، اکابرین کا محتاج بنائے. ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی پیچھے پیچھے چلتے رہیں. فتبع سبیل من اناب الیا, جن کو ہم اناب الیا سمجھتے ہیں نا, دیندار لوگ بیٹھے ہیں نا, دنیا داروں کی تو بات نہیں ہو رہی, جن کو شیخ کہتے ہیں, جن کو حضرت جی کہتے ہیں, جن کو حضرت سرکار کہتے ہیں, جن کو کہ کیا شیخ القرآن کہتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ شیخ التفسیر کہتے ہیں. تو بھائی وہ ان کو آپ نے مانا ہے تو آپ ان کی بھی مان کر کے چلیں نا, ان کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر سے کسی نے کچھ بھیج دیا, ادھر سے کسی نے کچھ بھیج دیا, اس کو بھی سننا شروع کر دیا, اس کو بھی سننا شروع کر دیا, ادھر بھی پڑھنا شروع کر دیا, ادھر بھی کرنا شروع کر دیا. اگر تو وہ ٹھیک لوگ ہوتے ہی, علماء حق میں سے بھی ہوتے, پھر بھی ڈسٹریکشن جو ہوتی ہے نا انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی, اس کا وقت ضائع ہوتا ہے, وہ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا, کمپلیٹلی ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے. لیکن ہم تو علماء حق کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو آتی رہتی ہیں ان کو بھی سننا شروع کر دیتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ان سے انٹرسٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں, اور پوچھتے بھی نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اس غلطی سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایک تو ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ ہمارا جو تعلق اپنے علماء سے پہلے ہی کمزور ہے نا, وہ مزید کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, مزید کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے مشائخ سے پوچھ لینا چاہیے کہ جی فلانوں کو سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں, وہ آپ کے احوال کے مطابق آپ کو مشورہ دے دیں گے کہ بھئی اگر آپ کا کچھ پکا تعلق ہے تو وہ کہہ دیں گے ہاں بھئی حکمت کی بات اگر آپ کو کہیں سے مل رہی ہے تو حکمت آپ کہیں سے بھی جا کر کے لے سکتے ہیں, آپ سنیں ان کی بات کو اور اس نیت سے سنیں کہ بھئی حکمت کی بات ہے میں اس کو سنوں گا اور اس کے اندر سے میں فلٹر کر کے صرف اچھی بات رکھوں گا اور باقی چیزیں نہیں رکھوں گا. لیکن اگر آپ جو ہے آپ کے اندر اتنی بھی استعداد وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, ابھی آپ بالکل ہی بگینر ہیں, آپ بات کو سمجھ نہیں سکیں گے, ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے, تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں, جو آپ کی ذمہ داری لگائی ہے, آپ اسی کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, بجائے ایسے کہ کبھی آپ ادھر سننا شروع ہو گئے, ادھر سننا شروع ہو گئے, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے دماغ کے اندر کیا کیا آئیڈیاز بننا شروع ہو گئے, آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا, اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے نا مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے, پوچھ لینا ہوتا ہے, اس سے ہمارا وقت بھی بچ جاتا ہے اور اس سے ہمارا دین بھی بچ جاتا ہے, اس سے ہمارا عقیدہ بھی بچ جاتا ہے. اور عقیدہ اور دین یہی تو اصل چیز ہے, اگر یہی خراب ہو گیا, یہی صحیح نہیں رہا, تو پھر اتنے سارے جو اعمال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اعمال لے کر کے کہاں جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے اعمال کو لے کر کے. تو بہرحال یہی ایک عافیت کا راستہ ہے, اسی کو سنت کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے مقبولیت کی سٹیمپ جو ہے نا وہ اسی کے اوپر لگائی ہوئی ہے, یہ سٹیمپ راستہ ہے. اس سٹیمپ راستے کے اوپر چاہیے کہ ہم فل محنت کے ساتھ اس کے اوپر چلنے کی, دوڑنے کی کوشش کریں, اور باقی راستوں کو ہم کوشش کریں کہ اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں. اسی کے اندر خیر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے یا جس توبہ کے کلمات آپ کے سامنے پڑے گا, یہ توبہ کے کلمات ہمارے مشائخ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہماری ہو چکی ہیں, عمل کی غلطیاں ہو چکی ہیں, تو ان کو گناہ کہتے ہیں, تو ان گناہوں سے ہم توبہ کر لیں. اگر عقیدے کی کوئی غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں, ہم نے زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا, کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو کہ خلاف عقیدہ تھی, خلاف ایمان تھی, تو اگر ہم ایمان سے خارج ہو بھی چکے ہیں تو اس کے اندر ایمان کی تجدید ہے, تو ہم ایمان کے اندر دوبارہ واپس آ جائیں, کم از کم اتنا تو ہو جائے گا نا کہ ایمان میں دوبارہ واپس آ جائیں گے. تو ان نیتوں کے ساتھ یہ توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں, تو اپنے دل کے اندر تمام غلطیوں کو تائیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں اور اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ
کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبل تو جمیع احکامہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کچھ معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں تو ان معاملات کے اوپر بھی عمل کریں گے تو اس توبہ کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ڈٹے رہنا آسان ہوگا. یہ مشائخ کچھ یہ معاملات کل چھ ہیں. پہلا معمول کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کر لیں. یہ پہلا معمول ہوا. دوسرا معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا, یہ بھی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, ایک بار اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں کر سکتے تو آدھا یا کوارٹر جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک کی ناظرہ تلاوت ضرور کرنی چاہیے. یہ تیسرا معمول ہو گیا, استغفار, درود شریف, قرآن شریف, یہ تین معمول ہو گئے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں انسان کے مصروف رہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے. اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا انسان چھوڑ دے. یہ وقوف قلبی کا معمول کہلاتا ہے اور یہ چوتھا ہوا چھ میں سے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, مسلے پر بیٹھیں, صوفے پر بیٹھیں, کرسی پر بیٹھیں, بستر پر بیٹھیں, جہاں بھی جو آپ کو جگہ مل رہی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں گے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دل میں ارادہ کر لیا, اسی کو نیت کہتے ہیں کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اس کے بعد 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ جتنی دیر بیٹھے رہیں تو آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکائے رکھیں اور اپنے دل سے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں. یہ جو آدھا پون گھنٹہ آپ بیٹھے ہوئے اس کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یا اگر کم ٹائم ہے 10-15 منٹ, تو وہ سارا کا سارا وقت آپ کا مراقبہ میں کہلائے گا. تو یہی مراقبے کا طریقہ ہے. نیت بس یہ کرنی ہے کہ فیض دل میں آ رہا ہے اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے, اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اب اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی توجہ دل کی طرف مرکوز کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش, یہی مراقبہ کہلاتا ہے. تو کل پانچ معمول ہو گئے, اور چھٹا معمول وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے, یعنی جس کے ساتھ بھی اصلاحی تعلق بنایا ہے تو اب اس سے مشورے کر کے اپنے احوال میں پوچھ پاچھ کر کے دین سیکھ کر کے عمل کرنا, اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. یہ کل چھ معمولات ہو گئے. ان چھ معمولات پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کے لیے پھر توبہ کے اوپر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے, ورنہ توبہ پہ قائم انسان رہ نہیں پاتا, بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور شیطان آ کر کے پھر اس کو دین کے راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, مایوسی کرتا ہے, مایوسی میں ڈالتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے, یہ جب چھوڑ دو تم اس کے قابل نہیں ہو, مایوس کر کے انسان کو اس راستے سے ہٹا دیتا ہے. لیکن جو رابطے میں رہتا ہے تو وہ پھر اپنے شیخ کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھ سے گناہ چھوٹ نہیں رہے, تو شیخ پھر اس کو کچھ تسلی کے کلمات بھی کہتا رہتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہے اور شیطان سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ بھی بتاتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے پھر اس کے لیے جمے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا آسان ہو جاتا ہے. یہ کل چھ معاملات ہو گئے, ان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تھوڑا سا بھی ٹائم ہے تو ہم اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں, ساتھ دعا کر کے پھر ختم کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, فروزہ دل میں شمع طور کر دے, یا
یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پہ لا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان رب العال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا، اے اللہ ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ کبھی بھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ آپ کے اور ہمارے جو دشمن ہیں، اے اللہ کافر ہو، انسان ہو یا جن ہو، شیطان ہو، اے اللہ جیسے بھی ہو، اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں توکل کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں تفویض کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں صبر اور شکر کی نعمتیں عطا فرما، اے اللہ ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کی اطاعت کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اے اللہ بہکاؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ شر سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان مل جانے کے بعد کفر سے حفاظت فرما، اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کا راستہ دکھا دینے کے بعد گمراہی کے راستے کو اختیار کر لینے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے ہی کھا کھا کر کے بڑے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کچھ ہمارے پاس تیرا ہی ہے، اے اللہ ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ ہمارا کوئی کام تیرے بغیر نہیں ہو سکتا، اے اللہ تیرا سب کام ہمارے بغیر ہو سکتا ہے، اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اے اللہ میں اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہوں، اے اللہ یقیناً یہی میرا سب سے بڑا وہم ہے، اے اللہ اس دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اے اللہ دنیا کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ہمارے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا، اے اللہ اس دھوکے سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عقل سلیم کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی حقیقت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ
جو ہمارے کرنے کا کام ہے، اے اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو آپ کے کرنے کا کام ہے، اے اللہ اس کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے مشکل بنانے سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی آسانیاں عطا فرما، آخرت کی بھی آسانیاں عطا فرما، اے اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اے اللہ بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس راستے میں جو نفس و شیطان ہماری خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں، اے اللہ ان خواہشات کے اوپر پیر رکھ کر کے آپ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ احسان والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے تو خود فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اے اللہ ہم سے تو احسان ہو کے نہیں دیا، اے اللہ ہم تو گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے، اے اللہ ہم سے کہاں احسان ہوگا کہ ہم آپ کی محبت کے مستحق بن سکیں، لیکن اے اللہ آپ تو احسان کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ تو محسن حقیقی ہیں، اے اللہ آپ احسان فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال دیجئے، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی راستے کی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دور فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے دشمنوں کے حوالے ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا لیجئے، اے اللہ صحت کی آزمائشیں ہوں یا اے اللہ رزق کی آزمائشیں ہوں، اے اللہ جو بھی آزمائش ہو، اے اللہ آپ کے لیے اس کو دور کر دینا آسان کرنا کیا مشکل کام ہے، اے اللہ اس کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ اپنے طاعات کی زندگی کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی زندگی کے لیے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، اے اللہ سب کو، اے اللہ مردوں کو، ہمارے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ کی دیوی توفیق سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ جب آپ نے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ اس کے راستے میں جو بھی کھوٹ ہے، اے اللہ چاہے ظاہر کی زبان سے مانگ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، دل کے اندر ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اے اللہ ہماری اس بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرمائی ہے، اے اللہ جو اصل خزانے ہیں، اے اللہ ان خزانوں کا حقدار ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اے اللہ اس زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس دنیا کی جو مختصر زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اے اللہ اس دنیا کی زندگی سے منہ موڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہاں کی ضروریات کو پورا کرنا تو آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اے اللہ اس ذمہ داری کو نبھانا ہمیں آپ کو نہیں سکھانا، اے اللہ آپ تو بہترین طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں کیسے نبھانی ہے، لیکن اے اللہ آپ پہ جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے، آپ کی بات مان کر کے چلنا، اے اللہ اس کی بھی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب کی ضروریات کو دور فرما دیجئے، پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ جو بھی عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی جس شکل میں بھی انداز میں تعاون کیا، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنے قرب عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا خصوصی تعلق عطا فرما دیجئے، اے اللہ تمام حاضرین مجلس کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جو دور بیٹھے دعائیں سن رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی بھی تمناؤں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے عافیت کے، خیر کے، آسانی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ خصوصاً راجس کے والد محترم جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے، اے اللہ بڑھاپے کو ان پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.